أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کل شام کے سورج غروب ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک نیا سال طلوع ہونے کے سامان پیدا ہوئے اور آج صبح کے سورج کے طلوع کے ساتھ تمام عالم پر ایک نیا دن طلوع ہوا ہے. بس میں تمام دنیا کے احباب جماعت کو چھوٹوں بڑوں کو مردوں اور خواتین کو نہایت محبت بھرا سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. درحقیقت سارے نو کی مبارکباد دینے کا رواج محض ایک رواج نہیں بلکہ مبارک لفظ میں ایک دعا پائی جاتی ہے. گریٹنگز میں تو کوئی دعا نہیں لیکن جب ہم مبارک کہتے ہیں مبارک ہو کے الفاظ سے کسی کو خوشی کے جذبات پہنچاتے ہیں اس میں ایک دعا ہے. بس میں بھی ان معنوں میں آپ سب کو یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہ سال ہر پہلو سے بہت ہی بابرکت فرمائے اور جماعت احمدیہ کے لیے بالعموم بہت بابرکت فرمائے اور خصوصاً دعوت اللہ کے میدان میں جماعت کی کوششوں کو غیر معمولی پھل لگائے اور دائمی پھل لگائے اور آگے پھولنے پھلنے والے بیج اور پھل عطا کرتا رہے. بہرحال ایک تو جماعت کو مبارکباد دینا مقصود تھی اور ایک کل عالم کے مسلمانوں کو خام کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہو یا نہ ہو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح تمام انسانیت کے لیے میرے دل میں جو فلاح و بہبود کے جذبات ہیں اور نیک خواہشات ان سے وابستہ رکھتا ہوں اس پہلو سے تمام دنیا کے انسانوں کو خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی رنگ ہو کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کسی مذہب کے ماننے والے ہوں میں دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے ہے صرف میری طرف سے نہیں. حقیقت میں جہاں تک میں نے اس مبارکباد کے مضمون پر غور کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس بھری دنیا میں جہاں اربوں لوگ آباد ہیں سب سے زیادہ احمدی دل ہیں جو بنی نوع انسان کے بہی خواہ ہیں اور ان کی واقعتاً دل کی گہرائی سے خیر چاہتے ہیں ورنہ اکثر لوگ تو اپنے محدود دائروں سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان سوچے گا تو اسلام کی بہبود کی سوچتا ہے یا ایک پاکستانی پاکستان کی بہبود کی سوچتا ہے ایک انگریز انگلستان میں بسنے والا انگلستان کی بہبود کی سوچتا ہے، اور شاید ہی کوئی دل ایسا ہو جس کی گہرائی سے کل عالم اسلام کی خیر خواہی کی دعائیں اٹھتی ہوں. اور جہاں تک میرا علم ہے، تمام احمدی جو دنیا میں مشرق و مغرب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، انہوں نے اپنا دستور بنا رکھا ہے کہ وہ نظام جماعت کے لیے، جو خلیفہ وقت کے لیے، اپنے عزیزوں اور پیاروں کے لیے جہاں دعا کرتے ہیں، وہاں ضرور انسانیت کو بحیثیت انسانیت پیش نظر رکھتے ہوئے کل عالم کے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. بس یہ ایک میرا جائزہ ہے جو مختلف احمدیوں کے خطوط سے مترتب ہوتا ہے، اور ویسے اپنے دل کی کیفیت سے میں یہی اندازہ کرتا ہوں کہ کیونکہ میرے اور جماعت کے دل کی دھڑکنے کے انداز ایک ہیں، ایک ہی نہج پر ہم سوچتے ہیں، ایک ہی طرز پہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے جو میری کیفیات ہیں وہ سب جماعت کی ہوں گی، اور ایسا ہے بھی کیونکہ خط لکھنے والے تو کم ہیں جو لکھتے ہیں، مگر جو لکھتے ہیں وہ نمونے بھیج دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ فجی میں بھی ایسے ہی احمدی بستے ہیں جیسے نائجیریا یا سیرا لیون میں یا غانا میں یا امریکہ میں یا انگلستان میں یا جرمنی میں. غرضی کے احمدی خط جہاں سے بھی ملتے ہیں ان کی ادائیں ایک ہوتی ہیں. بس احمدی مزاج ایک بین الاقوامی مزاج بن چکا ہے، اور انسانیت کی بھلائی چاہنا، انسانیت کی بہبود چاہنا اس بین الاقوامی مزاج کی سرشت میں داخل ہے. اس میں کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع، کوئی تکلف نہیں. جس جماعت کو یہ بین الاقوامی مزاج نصیب ہوگا، اس مزاج سے از خود تمام عالم کے لیے دعائیں پھوٹیں گی. بس اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو یہ نیا سال بحیثیت انسان مبارک کرے. اور اس پہلو سے میں آگے چل کے جو تحریک کروں گا اس کا تعلق اس سال کو انسانی بہبود کا سال بنانے سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال ہم ایک متمع نظر اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس سال متمع نظر یہ رکھیں کہ انسان کو انسانیت کے آداب سکھائے جائیں. اس سلسلے میں چند ایک تجاویز بھی میں انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی جو گزشتہ سال کے آخر پر ایک عجیب نوع کا عالمگیر جلسہ ہوا تھا، اس کے متعلق مختلف ممالک سے جماعت احمدیہ سے وابستہ دوستوں کے جذبات مجھ تک پہنچ رہے ہیں. شروع میں تو باقاعدہ ٹیلی فون یا فیکسز کے ذریعے پیغام مل رہے تھے، اب وہ خط بھی پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس جلسے کا جو اثر احمدی قلوب اور اذہان پر پڑا ہے وہ ہماری توقع سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. اکثر لکھنے والوں نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو کیفیت ہے، اور میں لکھ نہیں سکتا جو کیفیت ہے، میرے پاس الفاظ نہیں جیسے بیان کر سکوں، میں اپنی کیفیت ہی نہیں بلکہ اپنے سارے ماحول کی کیفیت بتا رہا ہوں. اور بعضوں نے لکھا کہ یہ صرف احمدیوں کا حال نہیں ہے، جو غیر بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کے دلوں کی بھی یہی کیفیتیں ہیں. چنانچہ بعض جو انہوں نے تاثرات بھیجے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. اسی طرح قادیان سے آنے والے ایک دوست نے بتایا کہ جو سکھ ہندو دوست بھی زیادہ تر سکھ تھے، اس جلسے میں شریک تھے، جب وہ مختلف مواقع پر وہ قادیان کے مناظر دیکھتے تھے جن میں بعض دفعہ خود ان کی تصویریں بھی دکھائی دیتی تھیں، تو بے اختیار ہو کر ان کے زبانوں سے نعرے بلند ہوتے تھے، اور جب جماعت نعرے لگا رہی ہوتی تھی تو وہ بھی شامل ہو جایا کرتے تھے. اور یہ کیفیت ساری دنیا میں ایک ہی طرح سے ایک ہی وقت میں رونما ہو رہی تھی، اگر ساری دنیا میں اس وقت الگ الگ وقت تھے، یعنی ایک لمحے میں جو آواز اٹھ رہی تھی وہ 24 گھنٹے پر پھیلے ہوئے لمحوں کی آواز بن گئی تھی. کہیں آدھی رات کی آواز تھی، کہیں
सुबह सवेरे की आवाज थी, कहीं तहज्जुद के वक्त की आवाज थी, कहीं शफक सुबह की आवाज बन गई थी, कहीं शफक शाम की आवाज बन गई थी, कहीं झुटपुटे की आवाज थी। गोया के 24 घंटे में जितने लम्हे हैं जमीन के गोल होने और इसके चक्कर लगाने की बिना पर, इस एक लम्हे की आवाज बैक वक्त 24 घंटों के हर लम्हे की आवाज बन रही थी। और इस कैफियत का एक गैर मामूली असर अहमदियों ने महसूस किया। एक लतीफे की बात इसमें यह भी हुई कि अमेरिका के एक दोस्त ने खत लिखते हुए बड़े जोश में जलसे के असरात बयान करने शुरू किए, फिर मुझे यूं लुत्फ आया और फिर मुझे यूं लुत्फ आया, और अचानक उन्होंने कहा कि एक बात सोच के मेरा रंग फक हो गया। और वो बात मुझे ये ख्याल, वो बात ये थी कि मैंने सोचा कि ये ना हो कि आप अमेरिका का अगला जलसा भी लंदन ही से करवा दें। ये लतीफा मैंने घर पे बच्चों को सुनाया तो मेरी एक बेटी ने कहा कि ये होना क्या क्या मतलब, ना हो क्या क्या मतलब, अब तो ये होना ही होना है। क्योंकि जमात खुदा के फल से इस तेजी से फैल रही है और हर मुल्क की ख्वाहिश होगी कि आप जरूर जाएं, तो अब जलसे फैलने शुरू हो जाएंगे और लाजमन खलीफा वक्त जो भी होगा जहां भी होगा वहां से वो हर जलसे में शिरकत किया करेगा। तो मेरी दूसरी बेटी ने फिर एक सालाना कैलेंडर तजवीज किया कि सुबह उठ के लोग जिस तरह तारीखें पूछते हैं ये पूछा करेंगे आज कौन सा जलसा है। तो टेलीविजन के जरिए उस जलसे को देखें। तो बहरहाल ये लतीफे भी हैं और हकीकतें भी हैं, इसे इनकार नहीं हो सकता। खुदा तआला ने अहमदियत की कायनात बदल दी है, मौसम तब्दील कर दिए हैं। वो अहमदी जिनकी आवाज घरों तक पहुंचने से रोकी जा रही थी वो घरों में दाखिल हो गए हैं, सारी दुनिया के घरों में दाखिल होकर उनके दिलों में उतर रहे हैं। कौन है जो खुदा की इस तकदीर की राह में हायल हो सकता है? और अब तो ये सिलसिला फैलेगा और फूलेगा और फलेगा और कोई नहीं जो इसकी राह में हायल हो सके। ये वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का शादाब दरख्त है जिसकी शाखों ने तमाम दुनिया पर फैलकर सब दुनिया के लिए साये और आतिफत के सामान पैदा करने थे। सबसे दिलचस्प कह लीजिए या दिलचस्प बातों में से एक बात जिसकी तरफ मेरी खास तवज्जो गई थी और जिसके मुतालिक मुझे महसूस हुआ है, मालूम हुआ है कि सारी दुनिया की जमातें भी महसूस कर रही हैं, वो है आलमी बैत। ये तारीख आलम में पहला वाकया है कि अल्लाह और रसूल के नाम पर कोई बैत ली जा रही हो और सारे जहान में बयक वक्त, सारे आलम में बयक वक्त उस बैत के साथ जुबानें भी मुतहर्रिक हों और दिल भी धड़क रहे हों और एक आवाज के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना एक अजीब कैफियत दिल में पैदा करता है। और मैं समझता हूं कि यह भी अल्लाह ताला की तरफ से खुदा ताला की तकदीर का एक इजहार था, ये कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं हुआ। ये बयान किया गया था कि एक अंग्रेज नए मुसलमान के दिल में ख्याल आया कि मैं भी बैत कर लूं इस मौके पर। मैं समझता हूं ये फरिश्तों की तहरीक थी, कोई इत्तेफाकी ख्याल नहीं था। हमारा गुज़श्ता साल इस बैत से सज गया है, इसके सर पर एक तमगा, एक ताज रखा गया है और ये बताया गया है कि जमात, सारी दुनिया की जमात तजदीद बैत के जरिए, क्योंकि हर जगह जमात बैत में शामिल थी, अब एक वफाओं और खिदमतों के नए दौर में दाखिल हो रही है। ये इस बैत की तावीर है और आइंदा मैं समझ रहा हूं कि इंशाल्लाह फिर बैतें इसी तरह हुआ करेंगी कि एक जगह जब बैत हो रही होगी किसी जलसे में तो लाखों बैतें दुनिया में साथ हो रही होंगी। और वो जो करोड़ का तसव्वुर मैंने पेश किया था अब वो दूर की ख्वाबो ख्याल और ख्वाहिश की बात नहीं रही। मैं समझता हूं उसका वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि जलसों में जो दो शरीक होते हैं, खा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, या खुतबों में जो शरीक होते हैं खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनके मुतल्लिक पहले दूसरे लिखते हैं फिर वो खुद खत लिखने लग जाते हैं। اور آج کل تو تقریباً روزمرہ میری ڈاک میں ایسے خط نکلتے ہیں کہ ہمیں ایک احمدی دوست لے آئے تھے، ہم مسلمان تھے لیکن احمدی نہیں تھے، بلکہ بعض دفعہ بعض سخت نفرتوں کا شکار تھے، اور ایک جمعے میں آ کر ہی کایا پلٹ گئی۔ اب ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے جو سنی سنائی باتوں کے بالکل برعکس ہے، کان اور سنتے تھے، آنکھیں اور دیکھتی ہیں، اور اب کان بھی اور سننے لگ گئے ہیں۔ تو اس قسم کے تاثرات مسلمانوں کی طرف سے نہیں، ہندوؤں کی طرف سے بھی، سکھوں کی طرف سے بھی، اور انگریزوں یا یورپینز کی طرف سے بھی آنے شروع ہوئے ہیں، اور بعض بیتوں کے قریب پہنچ گئے، بعض نے اس شمولیت کی وجہ سے بیتیں کر لیں۔ تو جوں جوں یہ سلسلہ پھیلے گا، سننے والے یعنی جماعت سے باہر سننے والوں کی تعداد میں بھی خدا کے فضل سے نمایاں اضافہ ہوگا، کیونکہ بعض جگہ تو یہ بھی اطلاع ملی کہ ایک احمدی غریب کو ڈش انٹانا لگانے کی توفیق نہیں تھی، اس کے امیر ہمسائے کو جو غیر احمدی تھا جب پتہ چلا تو اس نے انٹینا لگایا اور کہا کہ اپنے محلے کے سارے احمدیوں کو کہو آ کر میرے گھر سنا کریں، اور وہ سارے مل کر اب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو گزشتہ سال ہے یہ خدا کے واقعتاً جماعت احمدیہ کے لیے ایسی خوشخبریاں نہیں لایا جو یادیں بن کر ماضی میں رہ جاتی ہیں، ایسی خوشخبریوں کے پیغام لایا ہے جو مستقبل میں ہمارے آگے آگے نور کی طرح بھاگیں گی اور ہمیں تیز قدم چلنے کے اشارے کرتے ہوئے اور آگے بڑھیں گی، اور اس طرح یہ شارع ترقی اسلام پر احمدیت کا قافلہ خدا واحد و یگانہ کی تکبیر کرتے ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے گیت گاتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ گزشتہ خطبے میں وقف جدید کا جو اعلان ہوا تھا اس میں دو باتیں تو غلطی سے ایسی بیان ہوئیں جن کی درستی ضروری ہے، اور ایک پہلو رہ گیا تھا وقف جدید اطفال نو کا ذکر، وہ میں اب کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک لفظی عددی غلطی ہے، یعنی جب میں نے پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کی جماعتوں کے علاوہ باقی دنیا میں وقف جدید کے وعدوں اور وصولی کا 1991 اور 1992 کا موازنہ کیا تو یہ غلطی سے کہہ دیا کہ 66% اضافہ ہوا ہے، حالانکہ وہ جو فقرہ نیچے لکھا ہوا تھا وہ 66,000 کا تھا اور باقی جگہ فیصد چل رہی تھی، اس لیے میرے منہ سے بھی 66,000 کی بجائے 66% نکل گیا، تو یہ درستی ہو جانی چاہیے، 34.5% اضافہ ہوا تھا۔ دوسرے میں نے حضرت شیخ محمد احمد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ان کو صحابی بیان کر دیا تھا۔ دراصل آپ کی پیدائش 1896 کی ہے، جبکہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب جو ان کے بزرگ صحابی والد تھے وہ اس سے پہلے احمدی ہو چکے تھے اور یہ پیدائشی احمدی تھے۔ تو مجھے چونکہ یاد تھا کہ یہ پچھلی صدی میں پیدا ہوئے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا حصہ انہوں نے پایا، اس لیے میں نے صحابی کہہ دیا۔ اس سلسلے میں ایک خط بھی میرے سامنے ہے، خط کا اقتباس میرے سامنے ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے شیخ محمد احمد صاحب کی پیدائش پر ان کے والد کے نام مبارکباد کا لکھا۔ خط یہ ہے: محبی اخویم منشی ظفر احمد صاحب سلمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لڑکا نوزاد مبارک ہو۔ سارے کام حضرت مسیح مسیح علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، کوئی سیکرٹری تو اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے، اور کتابیں بھی لکھنا، بڑے بڑے مضامین لکھنا، پھر بے شمار اور دوسرے کام تھے کہ یقین نہیں آتا کہ 24 گھنٹے کے اندر اتنے کام ممکن ہیں، اور اپنے صحابہ کی دلداری کے لیے اپنے ہاتھ سے آپ ان کو خط بھی لکھا کرتے تھے، مگر تحریر مختصر اور بہت سے مضامین کو چند الفاظ میں سمیٹے ہوئے. لڑکا نوزاد مبارک ہو, اس کا نام محمد احمد رکھ دیں, خدا تعالی باعمر کرے. یہ باعمر کرے والی بات جو ہے, یہ ہر خط میں آپ نہیں لکھا کرتے تھے. کسی خط میں کوئی دعا ہوتی تھی, کسی خط میں کوئی دعا ہوتی تھی. اور یہ پڑھ کر مجھے خیال آیا کہ جماعت کو بھی اپنے ان جذبات میں شریک کروں کہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب کی عمر غیر معمولی حالات میں بہت سخت بیماریوں کا شکار رہنے کے باوجود خدا کے فضل سے لمبی ہوتی چلی گئی ہے. اور ایک چھوٹا سا فقرہ دعا کا یہ تھا, خدا تعالی باعمر کرے. تو باعمر تو ہو گئے, اور اب 100 سال پورے ہونے میں 4 سال رہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ اگلی صدی بھی دیکھیں, عمر کی اگلی صدی بھی اور دوسری بھی. یہ تو ہماری ایک خواہش اور تمنا ہے, لیکن یہ دعا ضرور ساتھ کرنی چاہیے کہ صحت و عافیت کی شرط کے ساتھ, باہوش بامراد رہتے ہوئے. ایسی حالت میں لمبی زندگی کی دعا کرنا مناسب نہیں کہ انسان صاحب فراش ہو چکا ہو, دوسروں پر بوجھ بن چکا ہو. اور حضرت شیخ صاحب کے متعلق تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, بڑے خوددار انسان ہیں, اور ادنا سا بوجھ بھی کسی پر ڈالنا پسند نہیں کرتے. اس لیے ہماری تمنا اور خواہش ہے, البتہ اللہ کے ہاں جو بھی منظور ہو اسی پہ ہم راضی ہیں. بس ان کو جو صحابی لکھا گیا, کچھ تو اس وجہ سے کہ خیال تھا کہ اس زمانے میں ضرور گئے ہوں گے کسی وقت, لیکن تعجب ہوا ہے یہ معلوم کر کے کہ کبھی بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا. اور اس زمانے میں جو بعض اشاق صحابہ تھے, ان کی عشق کی اجرت نے بھی ایسا کیا ہے. بعض دفعہ ایک انسان ایک خیال میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے گرد و پیش, اپنے ماحول, اپنے بچوں تک کی فکر نہیں رہتی. تو وہ اس شدت کے جذبے سے قادیاں کی طرف کھینچے جایا کرتے تھے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی ہوش نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو بھی لے جاؤں اور اس کو بھی صحابی بنا دوں. مگر میں نے جو صحابی کہا صرف عمر کی وجہ سے نہیں, ان کی ادائیں بھی صحابہ والی ہیں. بس میری غلطی تو اپنی جگہ, لیکن ان سے بھی تو پوچھئے وہ اتنے کیوں پیارے ہوئے, جنہوں نے اپنی ساری زندگی صحابہ کی طرح صرف کی ہو. ان کو اگر غلطی سے صحابہ میں شمار کر لیا جائے تو انسانی نقطۂ نگاہ سے تو غلطی ہے, مگر خدا تو بغیر غلطی کے شامل کر سکتا ہے. بس آخری دعا جو میں کرتا ہوں اور آپ سے بھی اس کی گزارش کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب کے لیے یہ دعا کریں کہ میرے منہ سے جو غلطی سے نکلا تھا خدا کی تقدیر میں واقعتاً لکھا جائے, اور ان کا شمار اللہ کے رجسٹر میں صحابہ میں ہو. اب مختصراً وقف جدید کے اطفال کے دفتر کا ذکر کرتا ہوں. '66 میں دفتر اطفال کا اجرا ہوا تھا. پہلے سال 3,365 روپے وصولی تھی, اور 1991 میں خدا کے فضل سے یہ وصولی بڑھ کر 6,22,596 ہو چکی ہے. لیکن یہ وصولی دراصل صحیح حقیقت پیش نہیں کر رہی, کیونکہ بیرونی دنیا میں اکثر ممالک میں دفتر اطفال کا الگ طور پر ریکارڈ نہیں رکھا جاتا. اس لیے آئندہ سے اگر تمام دنیا کی جماعتیں دفتر اطفال کا حساب الگ رکھنا شروع کر دیں تو اس سے صحیح شکل سامنے آئے گی. اور ضروری یہ اس لیے بھی ہے کہ بہت سی مائیں اپنے بچوں کی طرف سے چندے دیتی ہیں اور بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا, اور دفتر اطفال کے قیام کے لیے یہ غرض بہت حد تک پیش نظر تھی کہ بچوں کو علم ہو کہ وہ بھی چندہ دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے چندے نکلیں اور انہیں چندوں کا شوق پیدا ہو, اور بچپن کی چندوں کی یادیں آئندہ ان کے چندے دینے کے لیے ضمانت بن جائیں, یہ مومن ثابت ہوں. میں نے اس سلسلے میں اپنی بچی سے سوال کیا تو ان دو بچیاں جو شادی شدہ ہیں ان سے کیا تو انہوں نے کہا ہم چندے دے رہی ہیں سب بچوں کی طرف سے, لیکن جب پوچھا کہ ان کو علم ہے تو پتہ لگا کہ نہیں یہ غلطی ہے. ہماری والدہ تو ہمیں بتا کر بلکہ پیسے دے کر پھر واپس لیا کرتی تھی یہ سمجھا کر کہ تم چندہ دے رہے ہو میں نہیں دے رہی, تو اس کا بڑا گہرا نقش دل پر ثبت رہا اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے اطفال کی تحریک کے سلسلے میں میں تمام دنیا کی جماعتوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ بچوں کے دفاتر اپنے ہاں قائم کریں, اور آئندہ سے جو ماں باپ بچوں کی طرف سے چندہ دیں ان کو بتا کر دکھا کر دیں بلکہ ان کو دے کر پھر واپس لیں اور کہیں کہ یہ چندہ تمہاری طرف سے ہے. اس اگر ایسا کریں گے تو چندوں میں بھی ایک بچوں کے چندوں میں بھی فرق آنا شروع ہو جائے گا. وہ بچوں کے چندے جو ماں باپ کی طرف سے لکھوائے جاتے ہیں, مثلا پاکستان میں اگر 6 روپے مقرر ہے تو اکثر صورتوں میں 6 روپے ہی رہتے ہیں, لیکن جہاں بچے شامل ہو جائیں اور اپنے مزاج اپنے شوق کے مطابق لکھوائیں وہاں اونچ نیچ پیدا ہو جاتی ہے. کوئی بچہ 6 دے رہا ہے, کوئی 10 دے رہا ہے, کوئی 15 دے رہا ہے. بعض بچے اپنے جیب خرچ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر وہ سارے کی ساری رقم جمع شدہ دے دیتے ہیں. تو یہی وہ دراصل مقصد ہے جس کی خاطر دفتر اطفال کو الگ کیا گیا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی دنیا میں بھی دفتر اطفال الگ ہوگا تو آئندہ نسلوں کی تربیت کی بہت توفیق ملے گی. اب دفتر اطفال میں جو پاکستان میں اول دوم سوم آئے ہیں ان کا اعلان کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اب اہل ربہ خوشخبری سننے کے لیے تیار ہو جائیں. سارے پاکستان میں سب سے زیادہ دفتر اطفال میں ربہ کے بچوں نے حصہ لیا ہے, اور کمیت کے لحاظ سے بھی کیفیت کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے ربہ کے بچوں نے 88,538 روپے اس مد میں ادا کیے. دوسرے نمبر پر لاہور کی باری ہے اور تیسرے نمبر پر کراچی کی, لیکن مجھے خیال ہے کہ کراچی زیادہ دیر تک تیسرے نمبر پر نہیں رہے گا. کافی شرمندہ ہوں گے یہ سن کے کہ وہ لاہور سے تقریباً تیسرا حصہ پیچھے رہ گئے ہیں, یعنی لاہور 3 حصے آگے بڑھ گیا ان سے. اب میں زیادہ اعداد و شمار نہیں بتاتا کیونکہ شرمندہ کرنا مقصود نہیں بلکہ محض مہنیز دینا میرے پیش نظر ہے کہ ذرا ولولے پیدا ہوں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. راولپنڈی 4 نمبر پر آتا ہے, گجرانوالہ 5 نمبر پر, سیالکوٹ 6 پر, سرگودھا 7 پر, فیصل آباد 8 نمبر پر, شیخوپورہ 9 پر اور تھرپارکر 10 نمبر پر. اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جس کا میں نے ابتدا میں تعارف کروایا تھا کہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ انسانی قدروں کو بحال کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. انسانی قدریں ہر پہلو سے پامال ہو رہی ہیں, ہر قسم کے جرائم بڑھ رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں انسانی ضمیر کچلا جا رہا ہے, اور اکثر جگہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر دم توڑ چکا ہے. کوئی حیا, کوئی کسی قسم کی غیرت, کوئی انسانیت کی رمق بھی بعض جگہ دکھائی نہیں دیتی. مثلا جہاں چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے, جہاں بیگار کیمپ اس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ کسی کے معصوم بچے کو اغوا کر کے اس کو نہایت خطرناک تکلیف دہ مزدوری میں مبتلا کر کے چند پیسے کمانے کی خاطر اتنے بڑے ظلم توڑے جا رہے ہیں, ساری زندگی کے لیے اس بچے کے لیے بھی ایک عذاب کی زندگی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ایک عذاب کی زندگی ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کہاں چلے گئے بچے, اور اتنے خوفزدہ کر دیے جاتے ہیں وہ بچے, اتنا خوف اور ہراس میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ آواز بھی بلند نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک احمدی بچہ اسی قسم کے اغوا ہونے کے بعد اسی قسم کے کیمپ سے نکل کے بھاگ کر پہنچا تھا, اور اس نے جو رویداد سنائی ہے وہ تو ایسی ہے کہ دل بہتے تھے سن کے. اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور احسان تھا, اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے توفیق مل گئی. ورنہ جو جو کام وہاں ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں اور جس قسم کے گراوٹ کی باتیں وہاں ہوتی ہیں, اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کیمپ پاکستان میں, اسلامی مملکت پاکستان میں بھی جاری ہیں اور ہندوستان میں بھی. اور وہ جو اسلام کے نام پر جہاد کرنے والے پٹھان ہیں, بدقسمتی سے سب سے زیادہ اس میں وہ ملوث ہیں. عجیب و غریب تضادات کی دنیا بن چکی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانی قدریں تو پاؤں تلے روندی جائیں بلکہ ایسی گندی کر دی جائیں کہ ان پر پاؤں رکھتے ہوئے حیا آتی ہو, اور باتیں ہوں تو سب اعلی آسمانی تصور, آسمان کی اور الوہیت کی اور خدا کی عزت اور جلال کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے گیت گائے جا رہے ہوں اور نیچے یہ ہو رہا ہو. اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس تضاد سے طبیعت میں متلی پیدا ہونے لگتی ہے. بس انسانی قدروں کے لیے ایک عالمی جہاد کی ضرورت ہے, اور جماعت کو ہر جگہ موضوع بنانا چاہیے اس کو. انگلستان, یورپ وغیرہ میں یہی بدی اور طرح سے پائی جاتی ہے, وہاں بھی پائی جاتی ہوگی, لیکن یہاں تو ماں باپ اپنے ہی معصوم بچوں پر ظلم کرتے ہیں, یا ان کے رشتہ دار ظلم کرتے ہیں, یا ویسے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں زیادتی کی اور پھر قتل کر کے, بہیمانہ طور پر قتل کر کے پھینک دیا. یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں جو گہری دبی ہوئی ہیں, اور جو باتیں چند میں بتا رہا ہوں یہ وہ پھوڑے ہیں جو ان گہری بیماریوں میں سے کہیں کہیں سطح پر پھوٹ رہے ہیں. جب تک سارے خون میں فساد واقع نہ ہو جائے, اس وقت تک ایسے مکروہ پھوڑے جسم پر نہیں ہوا کرتے. بس اس ان بیماریوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی بڑی بدنصیبی ہے کہ بنیادی انسانی قدروں سے ناشنا ہو چکا ہے, اور جو رہی صحیح قدریں ہیں ان کو مذہبی رہنما ان کا خون کر رہے ہیں. ان قدروں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے گویا انہوں نے کمر ایک جہاد کا, ایک برعکس جہاد کا اعلان کر رکھا ہے. میری مراد یہ ہے کہ یہ تو ہیں انسان کے ایسے مظالم جو جس میں کوئی ملا, کوئی پنڈت, کوئی پادری ذمہ دار براہ راست قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی براہ راست ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ وہ اپنی مسجدوں, مندروں اور معابد سے یہ اعلان تو نہیں کرتا کہ تم ایسے ایسے مظالم ایک دوسرے پر کرو, لیکن بالواسطہ ذمہ دار ضرور بن جاتا ہے, کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے واقعات سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی انسانیت کی رگ نہیں پھڑکتی. خدا تعالیٰ سے محبت کے تقاضوں میں انسانی ہمدردی کا تقاضا داخل ہی نہیں ہے. گویا معبود کی دنیا الگ ہے اور عبادت کرنے والوں کی دنیا الگ ہے. جو محبت کا رخ آسمانی کی طرف ہے, اور زمین محبت سے خالی ہو گئی ہے. ایسی محبت جو محض خدا سے کی جائے اور بنی نوع انسان سے اس محبت میں ہاتھ کھینچ لیے جائیں, اس محبت کو رفع ہو ہی نہیں سکتا. لعنتوں اور پھٹکاروں کے ساتھ وہ محبت ان لوگوں کے منہ پر ماری جاتی ہے. اس لیے بلا واسطہ تو نہیں مگر بالواسطہ یہ لوگ یقیناً ذمہ دار ہیں. جن کے مقاصد زندگی میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ بنی نوع انسان کے حقوق کا تصور پیدا کریں, ان کا پیار دلوں میں پیدا کریں, اور ظلم اور صفاقی کو دنیا سے مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. لیکن ایک اور ظلم ہے جس میں یہ بلا واسطہ خود شریک ہوتے ہیں, اور وہ ہے کہ مذہب کے نام پر نفرتوں کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس کثرت سے اور اس بے حیائی سے دنیا کے ہر مذہب میں یہ ہو رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی عقلیں گئی کہاں ہیں. مذہب کے اعلی مقاصد میں خدا کی عبادت ہے, اور خدا کی عبادت بندوں کے ساتھ حسن سلوک از خود سکھاتی ہے. جس عبادت کے نتیجے میں انسان خدا کی مخلوق سے دور ہو رہا ہے, وہ شیطان کی عبادت تو قرار دی جا سکتی ہے، اللہ کی عبادت قرار نہیں دی جا سکتی. تو اس عبادت کا کیا فائدہ جس کے نتیجے میں خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کر دیے جائیں اور خالق کے نام پر مخلوق پر ظلم توڑے جا رہے ہوں. بس اس وقت مذہبی بحثوں کا وقت نہیں ہے، وہ بھی جہاں مناسب ماحول ہو وہاں چلیں گی، لیکن انسانیت کو اس وقت انسان بننے کا پیغام دینے کی ضرورت ہے. انسانی قدروں کے لیے ایک عالمی سطح کا جہاد جاری کرنے کی ضرورت ہے. بس اس پہلو سے میں جماعت احمدیہ کو دعوت دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر یا من حیث الجماعت جماعت کی طرف سے یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک دوسروں کو بھی اس معاملے میں عقل دے کر اور دعوت دے کر ساتھ شریک نہ کریں. ہمیں اس پیغام کو عام کرنا ہوگا، اور اگر مثلا جماعت احمدیہ کی طرف سے حکومتوں کے سربراہوں کو، بڑے بڑے دانشوروں کو، اخباروں میں لکھنے والوں کو جو اہل قلم لوگ ہیں، ان کو خطوط لکھے جائیں، ان کو سارا سال اس طرف متوجہ کیا جائے اور مختلف تجاویز ان کے سامنے رکھی جائیں، تو پھر یہ ایک ایسی کوشش ہے جو ہو سکتا ہے بعض ایسے دلوں میں بھی تبدیلی پیدا کر دے جو دل با اختیار ہیں، جن کے پیچھے ایک قوم ہے، ان ہاتھوں میں بھی یہ جنبش پیدا کر دیں جن کے ہاتھ جن کو انعام حکومت تھمائی جاتی ہے، جو ان دماغوں میں ایک تبدیلی پیدا کریں جن کی فکر قوم کی فکر بن جایا کرتی ہے. بس ہر پہلو سے اہل دانش، اہل قلم، اہل دل لوگوں کو جماعت احمدیہ کی طرف سے سمجھا کر محبت سے، پیار سے یہ باتیں پہنچانی ضروری ہیں. اور سارا سال آئندہ دنیا کی ہر جماعت جو میرے اس پیغام کو سن رہی ہے اس میں چھوٹے بڑے سب شریک ہو جائیں. اگر بچے اپنی زبان میں ایک بات لکھ سکتے ہیں تو کیوں نہ لکھیں، بعض دفعہ بچوں کی زبان زیادہ دل پہ اثر کرتی ہے اور واقعتاً بڑا گہرا اثر کرتی ہے. میں نے تو دیکھا جن بچوں کو کہنا نہیں بھی آتا وہ بھی کچھ لکھ دیں تو دل پہ اثر پڑ جاتا ہے. مجھے بعض دفعہ ایک بچوں کے ایسے خط آتے ہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بہت خوبصورت عبارت لکھ کے بھیجی ہوتی ہے، اور وہ صرف گول مٹول حروف ہیں اور چکر لگائے ہوتے ہیں جیسے کوئی مکھی کو کسی کو سیاہی میں بھگو کر کاغذ پر پھرا دیں، یا مکڑی کو سیاہی میں بھگو کر کاغذ پر پھرا دیں، اور اپنے والدین سے وہ کہتے ہیں اس پر پتہ آپ لکھ کر بھیج دیں، میں نے اپنی طرف سے ایک بہت اچھا خط لکھا ہے اور مجھے اس کا جواب چاہیے. چنانچہ بڑا مزہ آتا ہے اس خط کو پڑھنے کا، بڑا لطف آتا ہے کیونکہ اس خط میں محبت ہی محبت ہوتی ہے، اور جس محنت سے وہ بچہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ ساری محنت از خود زبان بن جاتی ہے، تحریر بولنے لگتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیارا بچہ ہے، کتنی اس نے محنت کی ہے، کتنا اہتمام کیا ہے، قلم مانگا، سیاہی لی، کاغذ کہیں سے پکڑا اور کہیں چھپ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا میں خط لکھ کر لاتا ہوں. تو پھر توقع یہ کہ میں بھی اسے جواب دوں، یہ زبانی پیغام مجھے پہنچا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ میں بھی ویسی تحریر بنا کر نیچے دستخط کر کے بھیج دیتا ہوں اور ماں باپ کو کہتا ہوں کہ گونگے کی بولی ماں باپ ہی سمجھتے ہیں، تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے یہ زبان، آپ ان کو بتا دیں کہ کیا لکھا ہے. پتہ نہیں وہ ٹھیک میری زبان پڑھتے ہیں کہ نہیں، مگر میں بچوں کی زبان تو ٹھیک پڑھ لیتا ہوں. تو بچے بھی لکھیں جس حد تک توفیق ہے، سربراہوں کو، ملکوں کے سربراہوں کو لکھیں، دانشوروں کو لکھیں، مولویوں کو لکھیں، پنڈتوں کو لکھیں، پادریوں کو لکھیں. کیا خدا کا خوف کرو، مذہب کا رہے گا کیا اگر اخلاق دنیا سے اٹھ گئے؟ اگر انسانیت ہی قائم نہ ہوئی تو کیا حیوانوں سے خدا رشتے کرے گا؟ ان حیوانوں میں کیوں نہ خدا نے نبی بھیج دیے جن سے بدتر تم ہوتے چلے جا رہے ہو؟ اس لیے انسان کو انسانیت کے آداب سکھاؤ. جماعت احمدیہ نے ایک عالمگیر تحریک پیش کی تھی جس کا ذکر میں نے گزشتہ خطاب میں بھی کیا تھا، پیشوایان مذاہب کے جلسوں کا انعقاد، بہت مفید ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب انسانیت کے نام پر ہمیں جلسے کرنے چاہیے. تحریک بہبود انسانیت کے نام پر تمام دنیا میں جلسے قائم کرنے چاہیے. اس میں صرف مذاہب کے نمائندے نہیں آئیں گے, دہریے بھی آئیں گے, ہر قسم کے لوگ آئیں گے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسانیت ہے کیا, انسانیت کے کا شرف دنیا, شرف دنیا میں دوبارہ قائم کیے بغیر, انسانی قدروں کو بحال کیے بغیر ہم جو عالمی انصاف کی یا عالمی امن کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف منہ کی باتیں ہیں, ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. بس اس سلسلے میں بڑے دلچسپ پروگرام بنائے جا سکتے ہیں, بڑے اچھے اچھے جلسے کیے جا سکتے ہیں, اور ان جلسوں میں پسماندہ قوموں کے حقوق کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. لیکن دراصل یہ بات کی باتیں ہیں. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی قدروں کی صرف بات ہونی چاہیے. انسانی قدروں کے حوالوں سے بعض دفعہ یہ بات بھی آئے گی کہ ہم ایک ملک میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک اور ملک ہے جہاں فاقے کیے جا رہے ہیں. اگر انسانی قدریں زندہ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. انسانی قدروں کی راہ میں قومی دیواریں حائل ہو گئی ہیں, کہیں مذہبی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں, کہیں نظریاتی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں. بس ان سب مصنوعی جھوٹی دیواروں کا ٹوٹنا ضروری ہے, اور وہ اندرونی دباؤ سے ٹوٹنی چاہیے, بیرونی حملے سے نہیں. اندرونی دباؤ جو انسانیت کے زندہ ہونے سے, دلوں سے پیدا ہوگا. قوم کے اندر جب وہ مجموعی طور پر زیرو بم دکھائے گا, اونچ نیچ ہوگی اس کے اندر, جذبات میں بعض دفعہ کمی آتی ہے, بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے, تو یہ میری مراد ہے کہ جب انسانیت کے سانس چلنے لگیں گے, جب انسانیت کا دل دھڑکنے لگے گا, جب انسانی جذبات میں تماوج پیدا ہونے لگے گا, تو وہ اندرونی دباؤ ہے جو یہ تعصب کی دیواریں توڑے گا. ورنہ تعصب کی دیواریں باہر سے نہیں توڑی جا سکتی. یہ گہرا نفسیاتی نقطہ ہے. تعصب کی دیواروں کو جب باہر سے توڑنے کی کوشش کرو گے تعصب بڑھے گا. بس اندر سے سوچوں کو بدلنا پڑے گا, نظریات میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. بس جماعت احمدیہ کے جتنے فکر رکھنے والے, دل رکھنے والے صاحب نظر لوگ ہیں, ان سب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اور عام آدمی, ہر احمدی دراصل عام گفت و شنید کے ذریعے بھی اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے حسین جزیرے قائم کر سکتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک بنیادی مادہ ہونا چاہیے, وہ پھیلنے کی صلاحیت. اور بعض پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ پیغام بھی ان پیغاموں میں سے ایک ہے. ایک ایسا پیغام ہے جو فی الحقیقت انسانی دل کی آواز ہے, انسانی فطرت سے پھوٹا ہوا پیغام ہے. بس احمدی خواہ دانشور ہو یا غیر دانشور ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, اگر وہ اپنے ماحول میں ایک زندہ پیغام کی بات کرتا ہے تو اس کا پیغام اسی طرح سنا جائے گا جیسے کہا گیا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت, کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. بس زندہ پیغام کی یہ نشانی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج دنیا انسان غیر انسانی ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے لیے ترس رہی ہے. اس کی یہ گہری فطرت کی آواز ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. بس جب احمدی یہ آواز بلند کرے گا تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. یہ آواز تو دل سے اٹھے گی اور دل میں ضرور جا بیٹھے, اور پھر وہاں نشو و نما پائے گی اور پھوٹے گی, پھر اور طرف اپنے دائیں بائیں دوسرے غیر انسانی لوگوں کو انسان بنانے کے لیے کوشاں ہو جائے گی. بس ایک تو جلسوں کے متعلق تھا, دوسرے یعنی انسانیت کے موضوع پر جلسے کرنے چاہیے. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو اس نقطہ نگاہ سے آپس میں معاہدے کرنے چاہیے, خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں نفرتیں پائی جاتی ہیں یا بعض نفرتیں تاریخی طور پر لمبی گہری جڑیں ہمارے ماضی میں پھینکے ہوئے ہیں اور جمائے ہوئے ہیں. اور حقیقت میں نفرت اسی وقت زیادہ خطرناک بنتی ہے جب اس کی جڑیں زیادہ دور تک محض ماضی میں دراز ہو چکی ہوں. مذہبی نفرتوں کا بھی یہی حال ہے, قومی اور سیاسی نفرتوں کا بھی یہی حال ہے. وہ نفرت کی تاریخ پیچھے نہیں چھوڑتی. وہ بعض بدبخت
کھود کر نکالتے ہیں اور پھر ماضی کی نفرتوں کو حال میں اور مستقبل میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ بس اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے درمیان سمجھوتے ہونے چاہیے اور ایک ضابطہ حیات طے ہونا چاہیے۔ مثلا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جو تاریخی نفرت ہے ہندو مسلمان کی، اور بعض دفعہ یہ سکھ مسلمان نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہندو سکھ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اچھوت غیر اچھوت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ ساری وہ نفرتیں ہیں جن کی جڑیں ہندوستان کی تاریخ میں سینکڑوں سال تک گہری ہیں، اور ان کے متعلق جب تک پاکستان اور ہندوستان کی حکومتیں اور بنگلہ دیش کی حکومتیں مل کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم اپنے اپنے ملک میں اس قسم کی نفرتوں کو نہیں پنپنے دیں گے، اور اس ضمن میں بعض اصولی فیصلے کر کے اپنے اپنے ملک کے قوانین میں ان فیصلوں کو داخل کریں، اگر ایسا کریں گے تو سنجیدگی کے ساتھ ایک ایسا قدم ہوگا جس کے اچھے نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے، ورنہ محض منہ کی باتیں ہیں۔ دوسرے، ان نفرتوں کو کم کرنے کے لیے، یعنی انسان اور انسان کے درمیان نفرتوں کو کم کرنے کے لیے، مذہبی لحاظ سے بھی ایسے ضابطۂ حیات کی ضرورت ہے جو سب دنیا کے ملکوں کو قابل قبول ہو، خواہ قبول کریں یا نہ کریں لیکن قابل قبول ضرور ہو، یعنی کوئی عقلی دلیل اس کے خلاف نہ ہو۔ مثلا اگر یہ ضابطۂ حیات، جیسا کہ آج کل پاکستان ضابطہ اخلاق اسلامی جیسا کہ پاکستان میں آج کل رائج ہے، اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے باقی سب سے زائد حق حاصل ہیں، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ تمہارے مذہب میں کو تبدیل کریں، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ہمارے مذہب کو تبدیل کرو۔ اب یہ وہ ایسا پیغام ہے جس کے عالمی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور غیر عالمی مقامی پیغام اسلام کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ اس کا جھوٹا ہونا اسی سے ثابت ہے کہ یہ جغرافیائی پیغام ہے جو محدود علاقوں کے لیے ہے۔ کتنے ملک ایسے ہیں اور کتنے طاقتور ہیں وہ ملک جن میں اسلام مذہب کے طور پر غالب ہے؟ بھاری اکثریت دنیا کے ممالک کی ایسی ہے جن میں یا تو اسلام کا ذکر ہی کوئی نہیں، یا ہے تو بالکل معمولی حیثیت میں ہے، اور ایسے پھر بہت سے ملک ہیں جہاں اسلام موجود ہے، حیثیت بھی ہے لیکن اکثریت کی طاقت حاصل نہیں ہے۔ تو ایسا ضابطۂ حیات بعض اسلامی ملکوں میں اختیار کر لینا اسلام کے نام پر، جس میں فی ذاتے ہی زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں، جس کو کل عالم کا پیغام بنایا نہیں جا سکتا، قومیں اور قوموں کی فطرتیں اس کو قبول نہیں کریں گی، ایسے پیغام کو اسلام کے نام پر دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنا ایک قومی مذہبی خودکشی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ بس ایسا ضابطہ حیات طے کریں، اور یہ بات طے کرنے کا شعور اور سلیقہ اسلامی ملکوں کو تب آئے گا جب غیر اسلامی ملکوں سے گفت و شنید کریں گے اور آپس میں صلح کی خاطر، امن کی خاطر ایسے سمجھوتے کرنے کی کوشش کریں گے جو یکساں دونوں ملکوں میں قابل عمل ہوں۔ جب یہ آپ بات کرتے ہیں تو انسانی قدر مشترک کی بات از خود آ جاتی ہے۔ بس اس پہلو سے یہ انسانیت کو فروغ دینے کی کوششوں میں سے ایک اہم کوشش ہوگی۔ بس ضابطۂ حیات طے کریں، مثلا جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ عدل کی حکومت ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف فرمایا بلکہ کر کے دکھایا۔ اگر عالم اسلام مدینہ کا چارٹر، جو چارٹر مدینہ کے نام سے مشہور ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودیوں اور وہاں کے بسنے والے مشرکین کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدے کی شکل میں لکھا گیا، اس چارٹر کو اگر ساری دنیا کے پیس چارٹر کے طور پر پیش کیا جائے صرف ایک فرق کے ساتھ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے الفاظ دنیا وہاں قبول نہیں کرے گی، और वैसे भी वो चार्टर इस हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक अमल रखता था, लेकिन इस पहलू को छोड़कर वो मदीना का चार्टर सारी दुनिया के लिए अमन का चार्टर बन सकता है। बहुत ही गहरे अदल पर मबनी है और किसी कौम को उस चार्टर के बाद किसी दूसरी कौम से खतरा दरपेश नहीं होगा। बस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इन सब मुल्कों में ये मसाइल हैं, बड़े भारी गहरे मसाइल हैं, यानी आपस में किसी मजहबी मुनाफरतों के मसाइल, तो उनको ये अख्तियार करना चाहिए और मैं समझता हूं इससे इन सब मुल्कों का भला होगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये मजहबी जुनून की हौसला शिकनी नहीं कर रहे, जिसका मतलब यह है कि सियासतदान जिम्मेदार है, सियासतदान की खुदगर्जी है जो सारी कौम पर और बल्कि सारी इंसानियत पर यह जुल्म कर रही है। लेकिन जब मुल्क आपस में बैठेंगे तो एक दूसरे को तकलीफ दे रहे होंगे, फिर ये अपने अपने मुल्क की मजहबी जुनूनियों से कम डरेंगे और एक बड़ी सतह पर ऐसे फैसले करने की ज्यादा अहलियत रखेंगे कि मजहब में इस बात की इजाजत होगी, इस बात की नहीं होगी। मसलन चंद बातें हैं जो मैं मुख्तसर वक्त में भी आपके सामने रख सकता हूं। अव्वल ये कि मजहबी आजादी को इन सब मुल्कों को तस्लीम करना होगा और मजहबी आजादी में तबलीग करने के हक को भी तस्लीम करना होगा। अगर ये हक तस्लीम किया जाता है तो हर पाकिस्तानी मुसलमान को यह हक होगा कि हर हिंदू को तबलीग करे और हर हिंदू को हिंदुस्तान में यह हक होगा, पाकिस्तान में भी, कि एक मुसलमान को तबलीग करे। इस हक के साथ जो बैनुल अक्वामी हैसियत का हक है, किसी मजहब को किसी दूसरे मजहब पर फौकियत नहीं दी जा सकती, बल्कि बराबर का हक है। और दरअसल तबलीग में ये बराबरी का हक होना शामिल है। इन मौलवियों को इस बात की अकल नहीं आती कि जब अगर ये सिर्फ तबलीग का हक अपने लिए महफूज करवाते हैं तो तबलीग कहते किसको हैं? पैगाम पहुंचाएंगे किसी को कि नहीं पहुंचाएंगे? जब पहुंचाएंगे तो क्या उसको जवाब का हक नहीं देंगे? उसको कहेंगे कि तुम्हारे दिल में खा कितने खदशात हों, कितने भारी एतराज हों, मुंह से नहीं बोलना। और अगर कहेंगे कि बोलो तो वो भी तबलीग कर रहे हैं फिर आपको, तो तबलीग तो यकतरफा हो ही नहीं सकती। ये इंतहाई जाहिल दिमागों की पैदावार है ये फार्मूला कि मुसलमान दूसरे को तबलीग कर सकता है, गैर मुस्लिम मुसलमान को तबलीग नहीं कर सकता। इख्तिलाफ राय को खंगालने का नाम ही तो तबलीग है और अकल को कायल करने के बाद किसी और दिलों को कायल करने के बाद किसी दूसरे मजहब में दाखिल करना कामयाब तबलीग को का नाम ही कामयाब तबलीग है। तो हिंदू को भी हक है, सिख को भी हक है, हर अकलियत को हक है और इस हक के सिवा कोई अकल का फैसला है ही नहीं, कोई इसके मुतबादिल की और तजवीज नहीं है। जब ये तस्लीम करेंगे तो इसके साथ ही फिर वो दूसरा सवाल उठ खड़ा होगा कि जब तबलीग करेंगे तो मुनाफरतें फैलेंगी। यहां पहुंचकर जमात अहमदिया इनकी बड़ी उम्दा कदम कदम रहनुमाई कर सकती है। इख्तिलाफ राय का इजहार करना हरगिज इंसानी हकूक के मुनाफी नहीं है, बल्कि इंसानी हकूक में दाखिल है। किसी मजहब के अकायद को तस्लीम ना करना हरगिज दिलदारी नहीं कहला सकता, क्योंकि ये एक फितरी बात है कि मैं वही मानूंगा जो मैं समझता हूं और जो मैं समझता हूं अगर मैं वो बयान करूं तो ये किसी की दिलदारी नहीं है, हकीकत है। अब ये सारे मौलवी जो पाकिस्तान में या बाहर किसी के मिजाज के मौलवी बसते हैं, इनको अच्छी तरह इल्म है कि कोई ईसाई ऐसा नहीं जो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा समझता हो। तो जब ये बात करते हैं कि फलां के दिल में चूंकि ये बात है इसलिए उसने हतके रसूल की है, तो इस पैमाने पर अगर जांचा जाए तो सारे ईसाई पाकिस्तान में वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं। और जानते हैं कि हर हिंदू नऊज बिल्ला में जारिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झूठा समझता है, वरना वो हिंदू रहे ही ना, और ईसा अलैहि सलाम को भी झूठा समझता है। तो हर हिंदू अगर मौलवी के पेशकरदा नुस्खे को कबूल किया जाए تو پاکستان میں بھی واجب القتل ہو جائے گا اور عیسائی ملکوں میں بھی واجب القتل ہو جائے گا. تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. عقائد کے اختلاف کو جب آپ قانونی طور پر تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدتاً اگر کسی مذہبی رہنما کو انسان سچا نہ سمجھے تو یہ اس کی ہتک نہیں ہے اور کسی کے لیے دل آزاری کا اس میں کوئی سوال نہیں. اس کے لیے تبلیغ کی اجازت ہے, سمجھاؤ کہ وہ سچا ہے, یہی اس کا علاج ہے. لیکن اگر اس کے متعلق ایسی بات کرتا ہے کسی سربراہ کے متعلق جو اپنے اظہار میں ناپسندیدہ اور مکروہ ہے, جس میں گالی سے کام لیا گیا ہے, گستاخی سے کام لیا گیا ہے, مخالفت کی گئی ہے, تو مخالفت عقیدے کی نہیں بلکہ گند اچھال کر اپنے بغض کو ظاہر کیا گیا ہے, ایسا شخص لائق تعزیر ہے. قانون اگر بنایا جا سکتا ہے تو اس حد تک بنایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے اپنے کسی مخالف کے ایسے بزرگ کو جو اس کے نزدیک عزت رکھتا ہے, خواہش کے نزدیک, کہنے والے کے نزدیک نہ رکھتا ہو, ایسے لفظوں سے یاد کرے گا جو تہذیب سے گرے ہوئے اور بدتمیزی کے لفظ ہیں, تو قدر اندر اس کے کہ اس کے دل میں کیا ہے, ایسا شخص واجب التعزیر ٹھہرے گا. اور یہ تعزیر مقرر کرتے وقت تمام دنیا کے مذہبوں کے سربراہوں کے لیے برابر حقوق تسلیم کرنے ہوں گے. یہ پیغام دراصل قرآن کریم میں موجود ہے جب یہ کہا جاتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ مومن یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. تو اس سے یہی مراد ہے کہ عزتوں کے فرق ضرور ہوں گے, مراتب کے فرق ضرور ہوں گے, مگر ایک ہی انصاف کے قانون سے ان ساروں سے سلوک کیا جائے گا, یا دوسرے لفظوں میں ان کی قوموں سے سلوک کیا جائے گا. تو اسی قسم کے اور بہت سے ضوابط ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں, خاص خطبے کا موضوع کچھ اور ہو, شروع میں اسی مضمون کو جاری رکھوں گا تاکہ اس بات کو پوری طرح سمجھا کر ختم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی اقدار کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں انتہائی ضروری ہیں, اور احمدیوں کو جب تفصیل سے علم ہوگا کہ میرے ذہن میں امن عالم کے قیام کے لیے کیا کیا تجاویز ہیں, انسانی قدروں کو بحال کرنے کے لیے کیا معین باتیں میرے ذہن میں ہیں, تو انشاءاللہ پھر وہ پہلے سے زیادہ بہتر طور پر مسلح ہو کر اس جہاد میں حصہ لے سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب میں ساری دنیا کی جماعتوں کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں, اور احباب جماعت اور مردوں, بچوں, عورتوں کو, سب کو میں ایک دفعہ پھر محبت بھر سلام کہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملاقاتیں بار بار ہوتی رہیں گی, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جلد وہ وقت بھی آ جائے گا جب ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, ایک ٹیلی ویژن دوسرے ملک میں سب نصب ہوگا, ایک یہاں, اور اس ملک کے باشندے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے, تو آمنے سامنے کی تمنائیں بھی اللہ ایک دن پوری کرے گا. خدا کرے کہ وہ دن جلد طلوع ہو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يهلكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.